بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 1 فروری 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 70 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے، کیا بچے کا عقیقہ 7ویں دن ہی کرانا ضروری ہے؟ نیز یہ بھی بتا دے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کیا کیا کرنا سنت ہے، اور کیا ان میں ترتیب کا بھی خیال رکھنا چاہیے یا نہیں؟
اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے، عقیقے سے متعلق جتنی حدیثیں وارد ہیں اس میں 7ویں دن سے قید ہے، لہذا اصل یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن سے پہلے نہیں، البتہ 7ویں دن کے بعد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ چیز ہے کہ آیا عقیقے کی قضا ہے کہ نہیں. اس سلسلے میں نظری حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ موقوفاً وہ صحیح ہے کہ اگر 7ویں ہے تو 14ویں دن، 14 21ویں دن، ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کی قضا ہو سکتی ہے. تو اگر قضا ہو جائے تو اس میں اگر قضا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 14ویں دن، نہیں تو پھر 21ویں دن، ورنہ کسی بھی دن جو اسے قضا کیا جا سکتا ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے 7ویں دن کا، کیا کام سنت ہے 7ویں دن؟ ظاہر بات 7ویں دن ایک تو سب سے پہلے ذبح کرنا ہے، پھر اس کے بعد بال کٹانا ہے. دیکھیے، حدیث میں دونوں کا احتمال ہے، حدیثوں میں دونوں کا احتمال ہے. میں اس سلسلے میں سوچ رہا تھا تو غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے موقع پر پہلے بال کٹانا ہے، پھر اس کے بعد پہلے بات بکرا ذبح کرنا، بال کٹانا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں بھی اس کو مد نظر رکھا جائے. لیکن اگر بال ظاہر حدیث ہیں ان کے مطابق اگر کوئی آدمی بال کرنے بھی کٹا لیتا ہے تو کوئی غلط کی بات نہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، اولیاء اور بزرگان دین سے محبت کے کیا حدود ہونے چاہیے؟
دیکھیے، محبت کے ظاہر بات وہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ اسے اونچی پیج سے ناپا جا سکے، ہے کہ نہیں بھائی؟ محبت کی حدود یہ ہے کہ وہ ان کی محبت ان کے بارے میں غلو تک ہمیں نہ پہنچا دے. اس معنی میں کہ ہم ان کے اندر بشری صفات سے الگ ہٹ کر کے بعد ایسی صفات ماننا شروع کر دیں جو انسان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر کرامت کا ظاہر کرنا، ہم یہ کہیں کہ ان کے خود اپنے اختیار میں ہے، لیکن جبکہ قرآن مجید میں ہے ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ، جب کسی رسول کے اختیار میں، کسی ولی کے اختیار میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے غلو کے اندر یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم میں اس حد کو چھو جائیں جسے ہم غایت تعظیم کہتے ہیں جو اللہ کے ذات خاص ہے. مثال کے طور پر نماز کو لے لیجیے، نماز میں ایک امر کیا ہے؟ قیام ہے، قوم للہ قانتین، ہے نا، دوسرا رکوع ہے، تیسرا کیا ہے؟ سجدہ ہے، لیکن یہ تین اہم جو عملی طور پر ہے نا، یا تو کھڑا ہے، یا تو رکوع میں، یا تو پھر سجدے میں اگر بیٹھا تو، ہے نا. تو اب اگر اس طریقے سے ہم نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بائیں حرکت نہیں کر رہی ہے، بلکہ کچھ لوگ پائیں نماز میں ان کو خشوع اور خضوع اتنا حاصل نہیں ہوتا جتنا بزرگان دین کے قبر پر حاضری کے وقت حاصل ہوتا ہے، یہ کیا غلو ہے، یہ اس کی ذات نہیں ہے. تو اگر اس تعظیم کی چولے جا کر کے غائط تعظیم، یعنی وہ شکل تعظیم کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ خاص ہیں، اس سے مل جائے کہیں چیز کہنا جائے گا حرام، بلکہ شرک تک پہنچا دے گی.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا کہے کہ میرا نصیب خراب ہے تو کیا یہ کفر ہے؟
نہیں، دیکھیے، اگر ایسا کہتا ہے بطور اعتراض کے، تقدیر پر بطور اعتراض کے، ظاہر بات یہ چیز کفر ہے. لیکن بسا اوقات انسان بطور اعتراض کے نہیں، یہ کہتے ہوئے اپنے دل کو کس طرح اطمینان دلانے کے لیے، بھائی میں نے تو بڑی محنت کی، ایسا کیا ویسا کیا، لیکن نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری قسمت میں ایسا لکھا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے قسمت سے واضح، حضرت ہاں آدم اور موسیٰ کے قسمت واضح ہوتا ہے،
خراب کا استعمال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہماری نصیب خراب ہے یار.
اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل خراب ہے، اس کا ہے کہ اس نتیجے کے لحاظ سے خراب ہے، نتیجے کے لحاظ سے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے پیسے شیئر مارکیٹ وغیرہ میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو پرانا سوال ہے، لیکن ساتھ میں سوال یہ بھی کرنا چاہتی کہ کیا ہم ایسی کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں جو شیئر جیسی چیزوں سے ڈیلنگ کرتی
ہے؟ دیکھیے، اگر اس میں غالباً صوبی کاروبار کا ہے تو اس میں کام نہیں کرتا، اور انسان کے کام کی بھی نوعیت ہوتی ہے کہ عام کام کی نوعیت کیا ہے، آپ کی لکھنا پڑھنا یہ ہے، یا صرف کاغذات کو دائیں بائیں کرنا ہے کہ نہیں؟ کاغذات کو دائیں بائیں کرنا یہ کسی قسم کا ایک ہلکا سا معاملہ ہے بجائے لکھنے پڑھنے کے. تو اس میں ہوگا کہ اگر اس کا عمومی طور پر شیئر مارکیٹ جو ہے یہ کیا عمومی طور پر تقریباً ہی یہ سود سودی کاروبار ہے، تب یہ ناجائز ہے، ورنہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں.
اگلا سوال ہے، جیسے سوال بارہا کیا جاتا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا کیسا ہے اور غیر مسلم کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟
بھائی دیکھیے، جہاں تک غیر مسلم کو سلام میں قتل کرنے کا تعلق ہے، جائز نہیں. یا سب بولیے، یہود اور نصارہ بھی سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا یہود اور نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عظیم روم کو خط لکھا تو آپ نے کیا لکھا تھا؟ السلام علی من اتبع الہدى. آپ نے کہا نہیں کہ السلام علیکم، ٹھیک ہے. البتہ جہاں تک کافر کے سلام کا جواب کا تعلق ہے، اس سلسلے میں میرا دل مطمئن ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے اور علامہ البانی اور بہت سے علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ صراحت کے ساتھ صاف الفاظ میں کہا السلام علیکم، جسے بعض علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کافی لوگ کہتے ہیں، تو انہیں وعلیکم السلام کہا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ تفسیر کرتے ہیں اور ردوہ، تفسیر ان کی یہ ہے کہ احسن منہا کا تعلق مومنین سے ہے اور ردوہ کا تعلق کس سے ہے؟ غیر مسلموں سے ہے. اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں تعین میں بات کی ہے، اسی کو راجح قرار دیا ہے.
اگلا سوال ہے، میٹھا ہے شغار کسے کہتے ہیں اور اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب مطلوب ہے.
میٹھا ہے شغار یہ ہے جسے ہمارے یہاں سچا بٹا، ہمارے یہاں بلکہ پنجاب کیا سرحدی علاقے میں سچا بٹا کا نکاح کہا جاتا ہے، یعنی بدلے کا نکاح. یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کی نکاح میری بیٹی سے کر دو، میرے بیٹے سے کر دو، میں اپنے بیٹے کی نکاح تمہاری بیٹی سے کر دے رہا ہوں، اس سلسلے میں مہر وغیرہ متعین نہ ہو، یہی چیز ہو، لیکن یہی چیز نکاح شغار ہے اور یہ باطل ہے. البتہ اگر مہر متعین ہو لیکن یہ شرط ہو کہ میں اپنی بیٹی آپ کو اسی شرط پر دوں گا، چاہے یہ شرط قولی ہو یا عملی ہو. بعض علاقے میں یہ کیا ہے ضروری سمجھا جاتا ہے، علاقے میں ضروری اور اس کے بہت ہی نقصانات اور فسادات خرابیاں اس کی پیدا ہو رہی ہیں. تو اللہ شیخ ابن عثیمین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شرط نہیں بھی ہے لیکن ایسا ہوتا ہے، مہر متعین بھی کی جاتی ہے، پھر بھی یہ نکاح شغار میں داخل ہوگا. اور نکاح شغار اگر مہر وغیرہ متعین جو پہلی صورت پائی جاتی تھی شریعت میں وہ باطل ہے، اس سے نکاح مناسب نہیں ہوتا. اور دوسری صورت جس میں متعین کی جا رہی اس سے بھی پرہیز کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عموماً عورت اور لڑکی کے اوپر ظلم ہوا کرتا ہے. جیسا اوقات لڑکے کے اوپر ظلم رہا کرتا ہے، عورت 30 سال کی ہو لڑکا 20 سال ٹیکا ہوا کرتا ہے، اس میں یہ خرابیاں یہ بھی پیدا ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک کا نباہ نہیں ہو سکا تو اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ اس سے دوسرے بھائی اور بہن کے اوپر پڑتا ہے. لہذا اس سے بچنے کے لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیطان یا جن ہر انسان کے ساتھ ہے، یہ تو بات واضح ہے کہ اللہ پاک نے جن یا شیطان کو اتنی طاقت دیا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی جو ذہن میں بات ہے یا اس کے دل میں جو بات ہے اس کو معلوم کر سکتا؟
نہیں، دل کی بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں معلوم کر سکتا. البتہ بسا اوقات بعض لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ یہ سوچو، اور جن لوگوں کا اپنا عمل اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے مطابق نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ طرف مسئلہ دلاتا ہے, وہ سوچتے ہیں اور پھر شیطان اپنے شاہین وغیرہ سے جا کر کے بیان کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ سوچ رہا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ دل کی بات تو دل کی بات پر شیطان کو بھی شیطان اور جن کو کوئی اختیار نہیں ہے, وہ معلوم نہیں کر سکتے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, میں بیوی کو دو طلاق دے دیا, قرآن و حدیث کی روشنی دو طلاق ہوگی یا ایک ہوگی, اور اس کے پانچوں سال کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اگر تو فنا جایا گئی تو تجھ کو طلاق ہے, اور میں نے کہا کہ میں تجھے رکھوں گا نہیں, تم کو طلاق ہی دوں گا, میں نے اس بات کو دل سے کہا ہے. حضرت سے امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ضرور دیں گے.
دیکھیے طلاق کے مسائل اگر اس پر نہ پوچھے جائیں تو بہتر ہی ہے کہ طلاق کے مسائل کیونکہ مجمرن پوچھے جاتے ہیں, اب اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کو لوگ کیا ہے بنیاد بنا لیتے ہیں, اس کے اندر بہت سی شکیں ہوتی ہیں دوبارہ پوچھنے کی. یہ مثال کے طور پر یہی بھائی یہ کہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اگر تم نے کیا پلا لگے گئی,
یہ تو تیسری طلاق ہو رہی ہے,
تیسری طلاق. تو آخر اس وقت نیت ان کی کیا تھی, آیا ان کی نیت صرف یہ تھی کہ ہاں میں دراز ہمکا رہا ہوں, یا یہ تھی کہ چلو تنگ آ گیا ہوں ابھی بات مانے تو اس کو میں طلاق ہی دے دیتا ہوں, ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, لہذا طلاق کے مسائل کو اگر اس پر نہ پوچھا جائے اور اگر پوچھا جائے تو الگ سے ای میل وغیرہ پر لکھ بھیجا تو وہ بہتر رہے گا. جی ہاں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر آگے اور پیچھے پتھر لگانا جائز ہے, جس کا عام طور پر سعودی عرب میں دیکھا جاتا ہے؟
بھائی آگے اور پیچھے جو پتھر لگاتے ہیں اس کی وہاں پتھر کی کوئی اہمیت نہیں, صرف وہ حد کے لیے لگاتے ہیں, حد بندی کے لیے لگاتے ہیں, معلوم رہے کہ ہاں بھائی یہاں یہاں تک یہ قبر ہو رہا, اس لیے کہ کل جو ہے اس کے بارش کی وجہ سے, طوفان کی وجہ سے, مٹی کی وجہ سے, وقت گزر جانے کی وجہ سے اس کے زمین کے برابر ہو جانے کا خطرہ ہے نا, تو اس کے لیے پتھر اسے لگاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ قبر کی حد رہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور نہ یہ جو ہے غیر شرعی طریقہ ہے.
اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں ہماری یو پی میں پان کھانے کا بڑا رواج ہے, کچھ کے بعد سبھی کھاتے ہیں, اس کے بعد سبھی کھاتے ہیں, کیا کھانا صحیح ہے یا اس میں کوئی بڑائی ہے؟
بھائی دیکھیے جہاں تک صحیح نہ صحیح کا تعلق ہے, صحیح تو بالکل نہیں ہے, پان کے جتنے نقصانات ہیں وہ تو پان کھانا بالکل ہی نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی صحت کی پر انسان غور کر لے, بلکہ صرف اپنے
ہر قسم کا پان,
اصل جو پان کہا جاتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے وہ پان کیا یہ جو تمباکو یا وہ والا رہا کرتا ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ تو صرف اس کا پان شمار ہوتا ہی نہیں ہے, جو میٹھا پان ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو اصل چیز کیا ہے, یہ تمباکو اور یہ والا پان نشے والا پان ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیز اصل یہ ہے کہ یہ تو صحیح قطعاً نہیں ہے, لیکن اب حرمت میں کس درجے کو ہے, حرمت شراب کے درجے میں نہیں ہے, اسے گناہ کبیرہ شمار کیا جائے, لیکن ہے یہ جہاں تک جس منزل پر میں پہنچا ہوں کہ یہ ہے اس کا کھانا ناجائز.
اگلا سوال ہے ابھی پوچھتے ہیں, بچوں کی خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کس طرح کی جائے کہ وہ دیندار نکلیں, ذرا رہنمائی فرمائیں.
بھائی دیکھیے بچے بچے ہوں یا بچی ہوں, سب سے اہم چیز تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کے لیے دعا کرنا نہیں بھولنا چاہیے, اور بچوں کو بچپن ہی سے جو اسلامی کام ہے اسلامی آداب ہے ان کا پابند بنانا چاہیے. لوگ ہوتا یہ ہے کہ 5-6 سال سے جب شروع ہوتی ہے تعلیم کا مرحلہ تو کوئی توجہ نہیں دیتے, پھر جب 12-15 سال میں تو سختی کرنا شروع کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بچپن ہی سے ان کو اس کا عادی نماز کا ہے, طہارت کا ہے, لباس کا ہے, اس کا عادی بنایا جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انہیں جاگرک کیا جائے, اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا سب سے بہترین طریقہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بہترین نمونہ پیش کیا جائے, والدین خود ایک نمونہ پیش کریں اپنے بچوں کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کی نقل کرنا پسند کرتے ہیں, انہیں یہ خوشی ہوتی ہے, کہ نہیں ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ بچوں کے لیے خود والدین نمونہ بنیں, دین کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, یہ بچوں کی تربیت کا سب سے بہترین طریقہ ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا عورتوں کا بنا محرم سفر کرنا حرام ہے. اگر عورتوں کا کوئی محرم نہ ہو تو کیا وہ سفر کر سکتی ہیں یا نہیں؟
بھائی دیکھیے اس مسئلے کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ بغیر کسی محرم کے بغیر کسی ضرورت کے سفر کرنا جائز نہیں ہے. محرم نہ ہو اور کوئی وہاں پر حاجت اور ضرورت بھی نہیں تھی یہ چیز جائز نہیں ہے. مسئلہ وہاں پر آتا ہے کہ اگر محرم کا وجود اگر مشکل ترین نہیں ہے محال نہیں ہے تو عام حالات میں ایک مشکل ضرور نہیں ہے. دوسری چیز صرف اس سفر کے اندر جو اصل مقصد ہے محرم کے وجود کا اس کی حفاظت یہ چیز بھی پائی جا رہی ہے. تو ایسے موقع پر وقت ضرورت اگر کوئی عورت سفر کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جائز ہوگا. یہ جائز ہوگا یعنی مثال کے طور پر ایک آپ ہیں آپ کے بھائی کی بیوی ہے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جا رہی ہے آپ کے بھائی کی بیوی ہے اور سفر بھی ایسا ہے کہ وہاں پر خلوت وغیرہ کی امکان نہیں ہے. اب آپ جو ہے وہ بھائی یہاں ہے یہاں جن میں اس کو چھٹی بھی نہیں ملتی ہے اور اگر چھٹی ملے تو پیسے کا اتنا خرچہ ہے کہ ایک مشکل ترین کام ہو جایا کرتا ہے. تو اب اگر آپ کے ساتھ یہاں سے انڈیا سفر کرے جہاز کے ذریعے اور وہاں پر اس کے گھر والے یا کوئی گاڑی لے کر لے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ضرورت اس کی اجازت دینی چاہیے. لیکن عام حالات میں بغیر کی ضرورت سے بغیر مانا کے سفر جائے نہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ پوری سیاستہ میں درود ابراہیمی نماز میں پڑھنے کی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر درود ابراہیمی کی دلیل کہاں
ہے؟ اصل میں بعض لوگ ضرورت سے زیادہ محقق اور مجتہد بننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جہاں تک صحیح سکہ میں درود ابراہیمی کا نماز میں تعلق ہے دیکھیے اس سلسلے میں والد حدیثیں تین قسم کی ہیں. جیسا کہ علامہ المانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب صراط النبی کی تحقیق میں اس کو واضح کیا ہے. کچھ حدیثیں تو وہ ہیں کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول پر درود پڑھنا ہے اور یہ بالکل واضح ہے. کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ نماز میں پڑھنے کے لیے اور نماز میں پڑھنے کی قید سے جو حدیثیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک تو ہے کہ نماز میں, دوسرے ہے کہ تشہد میں. یہ ہے کہ تشہد میں. جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے اور وہ صحیح ہیں میں حضرت عقبہ بن عامر ابو مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابو حمید ہیں حضرت قائد بن عجرہ ہیں ان لوگوں کی سند سے تمام کتب حدیث صحیح سکہ کے اندر کتب سکہ میں یہ موجود ہے کہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہمیں آپ پر صلاۃ و سلام کا حکم دیتا ہے. حدیث کو اوپر غور کریں صلاۃ و سلام کا حکم دیتا ہے یعنی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کی طرف اشارہ تھا. ہم نے سلام تو جان لیا کہ سلام آپ پر کیسے کیا جائے سلام کیسے کیا جائے لیکن صلاۃ آپ کے اوپر کیسے پڑھیں ہم؟ اب غور کریں سوال کیا تھا. ہم نے سلام کو جان لیا ہے اور سلام کون سمجھ جا رہا ہے آپ کو وہی تشہد والا سلام ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نماز نہیں نماز سے باہر ہے یہ نماز ہے نا. تو اس کا مطلب اصل سوال کیا ہوا تھا نماز ہی میں درود و سلام پڑھنے سے متعلق صلاۃ پڑھنے سے متعلق ہوا تھا غیر نماز میں نہیں. دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا صحابہ نے کیا کہا قد عرفنا السلام علی ہم آپ کے اوپر سلام بھیجنا جان گئے ہیں سلاد علیہ تو ہم آپ کے اوپر یا آپ کے اہل بیت ہم سلام سلاد کیسے پڑھیں تو آپ نے سکھایا اللہم صلی علی محمد یا مختلف قسم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عقبہ ابن عامر کی جو روایت صحیح ہے وہ سنا ابو داؤد وغیرہ میں ہے وہی روایت مسند احمد میں ہے اور علامہ البانی نے سنا ابو داؤد سے بھی ہمارے حوالہ دیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز میں آپ پر صلاۃ پڑھیں تو کیسے پڑھیں ہے کہ نہیں. تو یہ کہہ دے رہے کہ ہاں بھائی درود و سلام صلاۃ جو ہے درود ابراہیمی وہ نماز میں پڑھنے کا ذکر ہے کتنا ہے ہی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہے.
اگلا سوال ہے کیا حدیث سے ثابت ہے کہ امام صاحب سورۃ الغاشیہ کی سورۃ الغاشیہ کو مکمل کرنے کے بعد جو مقتدی کہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اور اس طریقے سے جیسے سورۃ العلیٰ کے شروع میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو جیسے کہ کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ یا اس طریقے کا جو جواب دینا کیا سنت سے حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟
دیکھیے جہاں تک سورہ اعلیٰ کا تعلق ہے سنن ابو داؤد جیسے ترمذی وغیرہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ. سنن احمد میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے, سنن ترمذی میں ہے, یعنی مجھے اس میں شک ہے لیکن سنن ابو داؤد نے جو حدیث ہے مسند احمد کے اندر دی ہے. اس میں نہ نماز کی خصوصیت ہے نہ غیر نماز کی ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز میں اس کے پڑھنے کا ذکر تو ہے کہ اللہم حاسبنی یسیرا, حضرت عائشہ کی روایت مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ پڑھتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, لیکن یہ تذکرہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد پڑھا کرتے تھے. یہ دونوں حدیثیں کسی حد تک قابل عمل ہیں. ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر امام سبح اسم ربک الاعلیٰ کہتا ہے اور ہمیں موقع دے رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا تو کہنے میں کوئی حرج نہیں, سیکھنا نہیں ہے. آدمی ہر اپنے من ہے, نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط طریقہ ہے. ہمارے یہاں جو لوگوں نے اپنا لیا ہے حدیثوں نے اس کا کہیں یہ نہیں کہ آمین کے طریقے سے بولے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, ہے نا؟ آمین سے بولے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. امام ہے اگر گہرن کہتا ہے تو وہ گہرن قرار کر رہا ہے, لیکن مقتدی سن رہے ہیں تو وہ کیا کہے وہ اپنے من میں کہیں. یہ آواز رہے تو بڑی ہلکی سے ہے نا, یہ رہی ایک پوری مسجد گونج جائے گونج. ہاں اس کا یہ ذکر ہو اگر امام موقع دیتا ہے تو, اور اگر امام موقع نہیں دیتا تو نہیں پڑھا جائے گا. امام کی قرآن سننا زیادہ ہے اہم ہے بے اعتبار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کس کا الحاسب نے حساب یسیرا, تو وہ بھی معنی کے لحاظ سے مناسب ہے, معنی کے لحاظ سے ثم ان علینا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, کہ ہم ان کا حساب لیں گے. تو ایسے وقت میں بھی اگر امام موقع دے رہا ہے وقت دے رہا ہے تو پڑھا جائے گا اپنے دل میں, اور اگر موقع نہیں دے رہا ہے تو نہیں پڑھا جائے گا.
یعنی جو بھی پڑھا جائے گا وہ آہستہ ہی پڑھا جائے گا, زور سے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کیا سجدہ کرتے وقت پیروں کی انگلیاں زمین کے کو ٹچ کرنا یعنی زمین پر رکھنا فرض ہے, اس کے بنا نماز نہیں ہوگی؟
پہلی بات ہے قرآن کے اندر وہ بڑی واضح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رضو پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. سات رضو پر کس پر؟ ایک یعنی دونوں ہاتھ, دونوں پیر, دونوں گھٹنے اور ناک اور پیشانی, ہے کہ نہیں؟ اب اگر ان میں سے کسی ایک کو انسان نے اٹھا لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جی
جی. اگلا سوال تھا جی پوچھتے ہیں عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ثابت ہیں حدیث سے؟
چار رکعت کر رہے ہیں, ایک نہیں ہے چار رکعت
سنت
نوافل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سے دو رکعت سنت عشاء کے بعد اور اس کے بعد ہوئی ہے.
اگلا سوال تھا جی پوچھتے ہیں کہ اگر تین جمعے مس ہو جائیں یا کسی نے مس کر دیا تو دوبارہ کوئی کلمہ پڑھنا پڑے گا؟
نہیں, کلمہ پڑھنے کا وہ حدیث سے انسان کافر نہیں ہوتا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے, وہ خطرہ ہے کہ وہ انسان اسلام سے کفر کی طرف بنا چلا جائے. اس سے ہے کہ انسان توبہ کرے, اور توبہ کرنے کے بعد کیا اپنا نماز اس کوتاہی سے پرہیز کرو, نماز پڑھنا شروع, جمعہ کا اہتمام کرنا شروع کرے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے اور ہم ریاض میں ساتھ رہتے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بھائی کی پیدائش ہوئی تو پیدائشی طور پر ختنہ شدہ تھا، یعنی اس کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو لہذا کسی مولانا سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، تو مولانا نے جواب دیا کہ اس پر پان باندھ کر اس کو کاٹ دیا جائے، تو اس طریقے سے اس کی ختنہ ہو جائے گی. تو شیخ صاحب ایسا عمل کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟
بھائی دیکھیے، نہ مجھے کسی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی کسی عالم کا قول یاد ہے، اور یہ مولوی صاحب کی اپنی جو ہے اپنی اجتہادات ہیں. ہمارے ہر آدمی کو تو مولانا مان لیا جاتا ہے، چاہے جتنا جاہل ہو، بس صرف ہے مسجد کے موت کرنے لگا ہم نے اس کو مولانا کہنا شروع کر دیا ہے.
اگلا سوال ہے، پوچھیں گے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جمع پیسے کا جمع سود سے کسی دوسرے کا بقایا سود بھر سکتے ہیں؟
ہاں ہو سکتا ہے جی، ایسا کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا بہترین مطلب ہے،
کوئی بھی ہو
بہترین مطلب ہے، لیکن ہے اسی کا گھر ہے جس نے جو لیا ہے اور اس کے اوپر شرمندہ اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، ہے نا، اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ وہ چلو ٹھیک ہے بھر کے تھے آپ تو دوسرا دوبارہ لے لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں.
اگلا سوال ہے، ابھی پوچھتے ہیں میں نے ایک دوست سے بولا کہ اسمائلنگ کرنا حرام ہے اور اس نے سمجھا بھی، اور پتا نہیں کیا بتانا چاہتے ہیں. اور ساتھی پوچھتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ کچھ اس کے بارے میں بتا دیں تاکہ آپ کی وجہ سے کچھ اس کو ہدایت ملے.
کیا کرنا؟
یعنی سگریٹ نوشی کے تعلق
سے. بھائی دیکھیے، سگریٹ نوشی اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سگریٹ نوشی فیضلن تو ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو نقصان ہی نقصان ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو آخر عمر میں ان کی وفات کا تو یہی سگریٹ نوشی ہی بن رہی ہے، اور اس وقت مجموعی طور پر کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، جو یہ کہہ رہا ہو کہ سگریٹ کا کوئی فائدہ ہے. اگر فائدہ بھی ہے تو وہ فائدے کسی اور چیزوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو سگریٹ نوشی یہ نہایت ہی بری حرکت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور سب سے اہم دوسرا یہ سوچیں کہ یہ پیسہ جو سگریٹ کے اوپر اڑا رہا ہے اس کے غریب بچے اس پیسے کے زیادہ حقدار ہیں. تیسری چیز، اس سے جو بو آ رہی ہے اس کو مسجد میں جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اس کے علاوہ بھی سگریٹ کے اندر بڑے نقصانات ہیں جس سے پرہیز بڑا اہم ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں تدفین کے بعد تعزیتی مجلس کا جائز اور ناجائز طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب فرمائیں.
دیکھیے، اصل یہ ہے کہ تعزیتی مجلس اتفاقی طور پر کوئی خبر آئی بیٹھ گیا ہے تو اس کے یہاں پاس جا کر کے تعزیت کریں، لیکن خاص بنا لینا اور اس کے لیے قہوے کا اور چائے کا اور سگریٹ کا اور حکے کا انتظام کرنا اور اس کے کھانے کا انتظام کرنا یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے. حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ میت کے یہاں بیٹھنا اور ان کے یہاں کھانا کھانا اس کو نیاحانے سمجھتے تھے. جیسے ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے اور مسند احمد میں تو یقیناً حدیث ہے کہ ہم اس کو نیاحانے شمار کرتے تھے. تو کیا جیسے ایک دن ہوا گیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، افسوس کر رہے ہیں، تو بیٹھا اور ان کو کہنے کا مطلب اس کے لیے خصوصی اہتمام نہ کیا جائے. عام حالات میں اس طریقے سے بیٹھنا رہتا ہے، ویسے بیٹھنا ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن خصوصی اہتمام کرنا اس کے لیے، یہاں تک کہ اب تو اس کے لیے استراحات وغیرہ یہاں پر اور مکان وغیرہ ہوٹل وغیرہ بک ہونے شروع ہو گئے ہیں، ظاہر بات یہ چیز غلط ہے اور نہ جائے.
اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کیا قرآن کو چومنا جائز ہے؟
صحیح دیکھیے، سلف سے صرف حضرت عکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وارد ہے، اور حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی کو بنیاد بنا کر کے چومنے کو جائز کہا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس اثر کے اوپر بعض علماء نے کلام بھی کیا ہے، لہذا اگر اس سے پرہیز کیا جائے تو وہی بہتر ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ بگ مسٹیک، یعنی بڑی مسٹیک، آج کل لوگ بری بات سن کر صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ لا حول ولا قوت، یعنی کوئی قوت نہیں بچانے والی، نعوذ باللہ. صرف اتنا پڑھنا کفر ہے، اس کو پورا پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو سبھی پوچھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟
دیکھیے، اس قسم کی بڑی پوسٹیں نکل رہی ہیں، اس قسم کے آپ کہیے کہ یہ اس سے پرہیز کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات پوری نہیں ہوئی, لا حول ولا قوت, ہے نا, لا حول ولا قوت. اب یہ وہ جو کہہ رہا ہے اس بیچارے کی نیت نہیں, ہم نہیں کہتے کہ اچھا ہے یہ, ہے کہ نہیں, یہ غلط ہے, لیکن اسی بنیاد پر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا دارو کی بوٹل خریدنا بیچنا اور بوٹل کی تجارت کرنا جائز ہے؟ اس کے شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں کیا حکم ہے؟ اور بوٹل کا چھونا یا جسم پہ لگانا یا سونگنا کیسا ہے؟
صحیح, دیکھیے اگر بوتل وہ خاص بنائی ہی گئی ہے اس کے لیے اور دیتی ہی اس کے لیے جاتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ تعاون ہے, گناہ کے کام پر تعاون ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی وجہ سے چھو لے رہا ہے تو اس کے اس کا وزن نہیں ٹوٹتا نہ ناپاک ہوتا ہے. اگر معلوم کرنے کے لیے کسی بوتل میں کیا تھا سونگ لیتا ہے کہ نہیں ہے تو اس سے اگر لذت اندر ہونے سے سوکھتا ہے تو ہر بات یہ چیز کیا ہوگی, جائز ہوگی, اس لیے چیز ناجائز ہوگی, لیکن ویسے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, میرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں جو واقعہ پیش آتا تھا کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی اور جو بیمار بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے, کیا یہ واقعہ صحیح سند سے موجود ہے؟
کسی بھی صحیح سند سے یا کتاب میں مجھے اس کا ثبوت نہیں ملا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا عورت غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟
اگر مرد پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ پڑھیں گے, ہے نا, لیکن الگ سے اپنے گھر میں یہ نہیں ہے, لیکن نہیں اگر کسی ماں مسجد میں ہو رہی ہے اور مسجد میں پڑھ سکتی ہیں, کوئی گھر کی بات نہیں. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا میت کی طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کھانا کھانا جائز ہے پہلو وغیرہ میں یا نہیں؟
بالکل ناجائز, اس میں جو ہے تعاون کرنا ہے یا ان کے اس پر راضی ہونا ہے, یہ ان کے اس عمل پر رضامندی کا اظہار کرنا ہے, یہ چیز جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا نان مسلم مسجد میں نکاح سرمنی میں شامل ہو سکتے ہیں یا اسی طریقے سے نماز کو پڑھنے دیکھنے کے لیے اسی طریقے سے کوئی بھی دینی معلومات کرنے کے لیے مسجد میں آ سکتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں, بظاہر اگر وہ ان کے اندر گندگی نہیں لگی کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کافروں کو جو ہے مسجد میں ٹھہراتے بھی تھے, ہے نا, بلکہ ایک کافر کو مسجد حملے میں باندھا بھی ہے, اہل طائف آئے تھے حالت کفر میں تھے, ان کا سیوا مسجد میں لگایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی
یعنی اس میں ان کی طہارت کپڑے سے سمجھا جائے, ان کب طہارت
کپڑے میں اگر بظاہر کچھ نہیں لگا ہے تو ٹھیک ہے,
یعنی وہ چھوٹی پیشاب کی طہارت وغیرہ لیتے ہوں یا نہیں لیتے ہوں, کوئی حکم نہیں ہے. اچھا اس میں جس کا آخری سوال ہے, سوری سوال کرتے ہیں, سجدے شکر کب کرنا چاہیے اور اس طرح سے کیا ہونا چاہیے, مطلب دو رکعت نماز پڑھنا چاہیے یا پھر ڈائریکٹ سجدہ کرنا چاہیے, کیا دو سجدہ کرنا ہوگا یا ایک ہی سجدہ کافی ہوگا؟
سجدے شکر ہے
اور کیا سجدے شکر کرنے کے لیے باوجود ہونا ضروری ہے؟
سجدے شکر ہے کسی بھی اچھی خبر ملنے, جیسے اس میں آپ کا کوئی فائدہ ہوا ہے, یا یہ ہے کہ کسی آپ کو بہت نقصان سے آپ بچ گئے ہیں, ایسے موقع پر جس حالت میں بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر جائے اور اس کا بیان کرے, اپنی زبان میں کہے اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے آپ نے مجھے یہ نعمت ہوتا کہ مجھے اس سے بچا لیا, یہ اس قسم کی باتیں ہیں نا, اس کے لیے نہ وضو ہونا ضروری ہے اور نہ ہی اس کو جو سجدہ ضروری ہے, اور نہ ہی اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی انسان پہلے رکوع کرے اور پھر سجدہ
کرے,
بہتر یہ ہے, اس لیے کہ اس کے لیے کوئی حدیث میں شرط نہیں آئی ہے, لیکن بہتر ہے قبلہ طرف ہو.
جزاکم اللہ خیر, واسطے جزا ایک کی ایسے سنت سیریز 70 پیش کی گئی ہے, امید کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے, اور مزید درود کے لیے ہماری ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.